السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ انجم ہیرل گل، جبکہ انجینئر ہیں پیٹر ہینلے۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے ان میں سب سے پہلے پاکستان کا قومی بجٹ جس کی تیاریاں عروج کے اوپر ہیں، اور آج اقتصادی جائزہ رپورٹ، سالانہ اقتصادی جائزہ رپورٹ پیش کی گئی، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ پروگرام کا ہمارا دوسرا حصہ پاکستان بھارت کشیدگی اور امریکہ کی انٹیلیجنس آفیشلس کا یہ بیان اپنی پارلیمنٹ کے سامنے کہ اس بات کا خطرہ بڑھ رہا ہے کہ بھارت پاکستان کے اوپر حملے کر سکتا ہے یا اگریسو ایکشنز بھارت کی طرف سے ہو سکتے ہیں۔ تیسرا حصہ گوادر کے اندر چینی کپل، ان کی کڈنیپنگ یا ان کا اغوا، اس کے پس منظر میں گفتگو ہوگی، وہاں پہ جو سیکیورٹی کے جو خدشات یا خطرات سامنے آ رہے ہیں اس پہ بات ہوگی، اور جو معاشی طور پہ وہاں پہ جو چیلنجز بھی ہیں یا خاص طور پہ جو مواقع ہیں اس کو بھی اس کے ساتھ لنک کر کے بات کریں گے۔ اور پروگرام کا ہمارا آخری حصہ، اس میں بات ہوگی بریسلز، ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ ہیں اور نیٹو کا اجلاس گزشتہ شام، لیکن نیٹو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ دونوں کے خلاف وہاں پہ مظاہرے ہوئے ہیں، کیوں کر یہ مظاہرے ہو رہے تھے اس کا بھی ایک جائزہ لیں گے۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ آپ نے خبروں میں تفصیل اس کی سنی ہوگی کہ پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے یہاں رواں مالی سال جو ہے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ ملک میں مجموعی قومی پیداوار کی شرح نمو 5.3% تک پہنچ گئی ہے، جو کہ گزشتہ 10 برسوں سے اگر اس کا موازنہ کریں تو ایک ریکارڈ حد تک وہ اوپر جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ رواں مالی سال کے لیے مجموعی قومی پیداوار کی نشو و نما کا ہدف 5.7% مقرر کیا گیا تھا، اور اسحاق ڈار صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ مجموعی معیشت کا جو حجم ہے وہ اس یا رواں مالی سال کے دوران 300 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے، جبکہ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر مالی سال کے دوران 21 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔ تاہم ان کا یہ اعتراف تھا کہ کافی چیلنجز تھے، ملک کے اندر سیکیورٹی کی صورتحال ہے، انرجی کرائسز ہیں اور اس طرح کے، اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہے، اس کے سبب جو ہے وہ پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 8.3 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ یہ ٹیکنیکل لینگویجز ہیں، یقین کریں جو اکانومی کے بیٹ سے تعلق نہیں رکھتے صافی ان کے لیے بھی مشکل ہوتی ہیں، عام آدمی کے لیے خاص طور پہ۔ ہم جاننا ویسے چاہیں گے ذرا سادہ انداز میں، حکومت کا موقف یہ ہے کہ معاشی ترقی کر رہا ہے ملک اور اس کے جو اشارے ہیں وہ بہت بہتر ہیں۔ انٹرنیشنل رپورٹوں کا بھی ہمیں حوالہ دیا جاتا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو معاشی پوٹینشیل ہے اس کو انٹرنیشنل ادارے کس طرح سے ریٹ کر رہے ہیں۔ اپنے پینلسٹ کے پاس جائیں گے اور ان سے اس پہ انالیسز لیتے ہیں۔ ڈاکٹر ظفر معین ناصر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی، ممتاز اکانومسٹ ہیں، فارمر ڈائریکٹر ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے، اور مہتاب حیدر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینئر صحافی ہیں اور اکانومی خاص طور پہ اس کے اوپر ان کی گہری نظر رہتی ہے۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ اس سے پہلے کہ میں انالیسز لوں دونوں سے، لیکن پہلے تھوڑا سا نیوزی ڈیولپمنٹ پہ مزید کچھ تھوڑا ایکسٹینڈڈ ورژن لیتے ہیں مہتاب صاحب سے۔ مہتاب صاحب، یہ بتائیے گا، یہ جو اقتصادی جائزہ رپورٹ تھی، اکنامک سروے سال 2016، کس لحاظ سے مختلف تھا، اور جو وزیر خزانہ کی طرف سے جو اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں کتنے حقیقت پسندانہ تھے؟
سر، میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ جو اگر پچھلے سال سے اگر آپ ڈفرینٹ کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ پچھلے سال جو پاکستان کی ایگریکلچر سیکٹر ہے، جو کہ پاکستان کی اکانومی کا جو سٹرکچر ہے اس میں 20% اس کی کنٹریبیوشن ہے، اس کی گروتھ جو ہے وہ نیگیٹو تھی۔ اس سال جو ہے وہ ویٹ، اسپیشلی جو ویٹ کراپ ہے، یہ میجر کراپس باقی بھی ہیں، کاٹن کی بھی پروڈکشن بہتر ہوئی ہے، لیکن سب سے زیادہ ویٹ جو ہے اس کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے اور لائف اسٹاک کی وجہ سے ایگریکلچر سیکٹر کی جو ہے وہ کارکردگی بہتر رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان جو کہ پچھلے 10 سال میں 3 اور 4% کی گروتھ کے اندر پھنسا ہوا تھا، انہوں نے اس دفعہ 5% کو جو ہے وہ کراس کر لیا۔
تو اس کا کریڈٹ یا ایٹریبیوٹ کس کو کریں گے؟
چیلنج ہے
جی، اگر ہم صرف اگر پہلے ایگریکلچر پہ ہی فوکس کریں گے تو اس کو کس کو آپ ایٹریبیوٹ کریں گے؟ گورنمنٹ کی پالیسیز ایسی تھیں، فیسیلیٹیٹ کیا، سبسڈیز تھیں، فارمر کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، کیا ریزنز بنی؟
سر، میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ایک تو پہلے ہی پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارا پروکیورمنٹ ہے، یہ جو سبسڈی دی جا رہی ہے فارمرز کو، وہ خاصی جو ہے وہ زیادہ ہے۔ مثلا انٹرنیشنل مارکیٹ میں ویٹ کی پرائز کم ہے، جبکہ پاکستان میں جو ہم نے سپورٹ پرائز رکھی ہوئی تھی وہ زیادہ تھی۔ تو ایک تو یہ انسینٹیو تھا، لیکن میرے خیال میں جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، فارمرز اس سے بھی اب پہلے سے زیادہ بہتر آگاہ ہیں، جس کی وجہ سے ان کی پر ایکر جیل جو کہ पिछले 10-15 साल में एक जगह पे कांस्टेंट थी, ये रुकी हुई थी, वो पर एकड़ यील्ड जो है वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन जो है वो अच्छी हुई है। और पिछले साल गवर्नमेंट ने एक पैकेज भी दिया था, हालांकि उस पैकेज में गवर्नमेंट का दावा तो ये है कि 341 करोड़ रुपए का पैकेज था, जिसमें फर्टिलाइजर पे और बाकी चीजों पे काफी ज्यादा सब्सिडी थी, लेकिन जो फार्मर्स है वो ये कहते हैं कि पूरी तरह से वो सब्सिडी उन्हें नहीं मिली, लेकिन टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल से, बारिशें टाइम पे होने की वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर की
और सबसे ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन भी है। डॉक्टर जफर, मैं नासिर साहब के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब, दुबई में आप और मुत्तहिदा अरब अमारात में बैठ के आप खासतौर पर एनालिसिस करते रहे, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी देखते रहे, अब आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, हमें ये बताइएगा कि ये जो आदाद व शुमार हैं कितने रियलिस्टिक हैं, और इकोनॉमी की जो डायरेक्शन है उसकी किसी समत के तायुन में ये हुकूमत, ये इंतज़ामिया कहाँ तक कामयाब हुई है और उसके क्या समरात मिल रहे हैं?
देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। वो जो इंटरनेशनल एक किस्म का मीडिया खबरें दे रहा था, उसमें ऑप्टिमिज्म तो बहुत ज्यादा था, क्योंकि जैसे जैसे खबरें आ रही थी, इवन IMF के एस्टिमेट, वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट और ADB के जो एस्टिमेट थे वो काफी अच्छे थे, और कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की इकानमी जो है इस दफा बेहतर परफॉर्म करेगी, क्योंकि उसमें आप देखें कि काफी चीजों के ऊपर गवर्नमेंट ने काम शुरू कर दिया था, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काफी पैसे एलोकेट हो गए थे, एनर्जी की जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर काम शुरू हो गया था, फिर इसके बाद सिक्योरिटी के ऊपर अच्छा काम हुआ है और सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत बेहतर हुई है। तो ये सारी चीजें जो है वो इंडस्ट्रियल रिवाइवल के लिए भी बहुत जरूरी थी, और हमने देखा है कि इस दफा इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस जो नजर आ रही है वो बहुत अच्छी रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ऑप्टिमिज्म था, अगर हम इन आदाद शुमार को सामने रखते हैं तो ये बड़ा उसके करीब करीब है, और इस दफा की जो ओवरऑल ग्रोथ जो 5% से बढ़ गई है ये उसी की रिफ्लेक्शन है कि चीजें जो हैं आप बेहतरी की तरफ जानी शुरू हो।
लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे आपने खुद कहा कि फोकस अगर उसके ऊपर, खासतौर पे इंडस्ट्री के ऊपर रहा, उसकी रिवाइवल हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट खुद भी इस इंडेक्स में भी और आइंदा बजट के अंदर भी उसकी जो मरकजी अहमियत या तरजीह का नुकता है वो ज़राअत है। सो ये बहस भी बहुत पुरानी है कि ज़राअत और सनअत किस तरफ जाना चाहिए, तो अभी हुकूमत इस रेफरेंस में कहाँ खड़ी नजर आती है आपको?
देखिए, ज़राअत तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि आपको फूड सिक्योरिटी तो चाहिए, और आप ये देखेंगे पाकिस्तान की जो ज़राअत है वो कभी कभी वाकई बहुत पैथेटिक उसकी परफॉर्मेंस होती है, लेकिन इस दफा जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर रही, पिछले साल नेगेटिव थी, इस दफा पॉजिटिव जोन में दाखिल हुई है। तो पाकिस्तान की डिपेंडेंस जो है वो एग्रीकल्चर पर तो है, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो भी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है, मोस्टली हम कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री हैं, जिस जो कॉटन की प्रोडक्शन होती है वो हमारी उस इंडस्ट्री में फीड करती है, इसी तरह फूड और ये वाली सारी चीजें जो है वो रिलेटेड है हमारी इंडस्ट्री के साथ, तो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है वो बहुत मैटर करती है हमारे इंडस्ट्रियल रिवाइवल के लिए। तो इस लिहाज से गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भी हमारे सामने है, गवर्नमेंट ने काफी फंड एलोकेट किए हैं, जैसे मैदाब कह रहे थे उसमें भी वो जो सब्सिडी का एलिमेंट है आपके सामने है, फिर गवर्नमेंट ने काफी इनकरेज किया है कि टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो एग्रीकल्चर में, और उससे ये बेहतरी आई है और पर एकड़ झील जो है वो बढ़ी है, और अब मैं देख रहा था काफी रिपोर्ट्स मेरे सामने आई है उसके अंदर और भी कई पानी के ऊपर काफी काम हो रहा है कि किस तरीके से पानी की ये जो ड्रिप टेक्नोलॉजीज और स्प्रिंकलर्स और लेजर लेबलिंग, ये सारी चीजें जो है उनके ऊपर काम हो रहा है। सो आई होप कि इंशाल्लाह ये जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज नजर आ रही हैं उसके पॉजिटिव असर हमें नजर आएंगे, और यही वो प्रायोरिटी होनी भी चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर को आप इग्नोर करेंगे तो आप कभी भी वो पाकिस्तान जैसा मुल्क उसके लिए जिसकी इंडस्ट्री सारी एग्रीकल्चर पर बेस करती है उसके लिए मुश्किल हो जाएगा आगे तक।
मुआशी तरक्की या उसके ये इशारे क्यों कर बेहतर हैं? इसहाक डार साहब ने बजाते खुद इस बारे में जो ब्रीफिंग दी है, चंद सेकंड की उनकी गुफ्तगू से एक झलक आपको सुनवाते हैं।
5.28% जो है इसमें जो कंट्रीब्यूशन है ये इंडस्ट्री की 21% है, प्रसाइज नंबर लेना है तो 20.88 है, 20.88%। एग्रीकल्चर की 20 है लेकिन एग्जैक्ट नंबर लेना है तो 19.53 है, और सर्विसेज की 60 है राउंडेड ऑफ, लेकिन अदरवाइज 59.59 है। तो मैं राउंडिंग ऑफ कर रहा हूँ, इंडस्ट्री 21, एग्रीकल्चर 20 एंड सर्विसेज 60, ये हमारा ब्रेक डाउन है पाकिस्तान की GDP का।
GDP का ब्रेक डाउन दे रहे थे इसहाक डार साहब। मेहताब साहब, आप बताइएगा زراعت آف کورس فوکس ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بنا آگے بڑھنا آسان بھی نہیں ہوگا، لیکن صنعت انڈسٹری اس کے اوپر کتنی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ ایسے حالات میں جب ملک میں انرجی کا کرائسس ہے تو وہ تو ایگریکلچر کو بھی افیکٹ کرتا ہے.
سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ہے، اگر آپ انڈسٹری پہ نہیں کریں گے، فوکس نہیں کریں گے، اور چونکہ انڈسٹری آپ کی ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہے، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کاٹن جو ہے وہ مین ہمارا مین اسٹے ہے، تو اس سال بھی آپ دیکھیں گے اگر 10 million جو ہے وہ بیلز کی پروڈکشن ہے ہماری، اور تقریباً 4 million بیلز جو ہیں ہمیں امپورٹ کرنی پڑی ہیں. تو بیسیکلی یعنی ایگریکلچر سیکٹر کی اتنی بہتر پرفارمنس کے باوجود جو پاکستان کا اس ٹائم جو سب سے بڑا چیلنج ہے، وہ چیلنج یہ ہے کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، ہم ایکسپورٹیبل سرپلس یا تو پوری طرح سے جنریٹ نہیں کر پا رہے، یا جنریٹ کر پا رہے ہیں تو جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم اپنی مارکیٹ کو ڈائیورسفائی نہیں کر پائے، جس کے نتیجے میں پاکستان کی ایکسپورٹس اگر پچھلے سال کے مقابلے میں دیکھیں تو ان میں ڈکلائن ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر امپورٹس کو دیکھیں تو امپورٹس بڑھ گئی ہیں. یعنی پاکستان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ اس ٹائم سب سے بڑا چیلنج ہے. اور پاکستان کا آپ یہ دیکھ لیں، میں بلکہ فائنانس منسٹر کو میں نے کہا بھی کہ پاکستان کی جو اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں، جو گروتھ کی ہسٹری ہے تو وہ بوم بس سائیکل ہے، وہ سسٹینیبل گروتھ نہیں ہے. جب بھی ہم تھوڑی سی جی ڈی پی گروتھ میں اضافہ کر پاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی جو پاکستان کا ایکسٹرنل جو اکاؤنٹ ہے اس کا گیپ جو ہے وہ اکانومی ہیٹ اپ ہوتی ہے، تو ہم جو ریکوائرڈ چیزیں ہیں وہ نہیں کر پاتے، اس کے نتیجے میں ایکسٹرنل جو امبیلنسز ہیں اس کے نتیجے میں ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جو ہے دوبارہ جانا پڑ جاتا ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں گے اس سال بھی آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً 8.8 billion dollars کے لگ بھگ ہے جو ہے وہ پروجیکٹڈ ہے، اور ابھی بھی 7.4 ہو چکا ہے جو میرے خیال میں اس سے ایکسیڈ کر جائے گا. تو اگر اگلے سال یہ جو آپ کا انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ پوری طرح سے پرفارم نہیں کر پاتا اور ایکسپورٹیبل سرپلس نہیں کر پاتے اور اپنی جو مارکیٹس ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اس کو ڈائیورسفائی نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمارا مین دیکھیں نا آپ ٹیکسٹائل سیکٹر، ٹیکسٹائل سے ہٹ کے جو ہے ہمیں ایکسپورٹس بڑھانے کی ضرورت ہے اور امپورٹس جو ہے وہ کم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری جو ٹریڈ گیپ ہے وہ کم ہو سکے، اور جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی ویلیبلٹیز ہیں یا جو خطرات ہیں اس کے نتیجے میں یہ نہ ہو کہ ہمیں سال دو سال کے بعد دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس واپس جائیں.
اچھا ایک تو خیر قرضوں کا ہے سر، لیکن جلدی یہ بتائیے گا مہتاب صاحب، اب یہ آخری بجٹ بھی ہے گورنمنٹ کا، اس کے بعد پبلک کے پاس جانا ہے، الیکشن ایئر ہے، سو گورنمنٹ کے پاس اپنے اقتصادی اشاریے دکھانے کے لیے کیا کچھ ہے، خاص طور پہ یہ دونوں سیکٹر جو ہیں، اگر انڈسٹری اور ایگریکلچر دونوں سیکٹرز کی ہم بات کریں تو وہاں پہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ حکومت کے پاس یا اس انتظامیہ کے پاس ایسے فگرز ہیں جس سے وہ ان کو مطمئن کر سکیں یا ان کو بتا سکیں کہ انہوں نے کیا کیا ان کے لیے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پیپلز پارٹی کے 5 سالوں کے ساتھ کمپیریزن کریں تو اکانومی کے جو اشاریے ہیں اور جو آن گراؤنڈ بھی سچویشن ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تو سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا ابھی ابھی بہت،
لیکن اگر ریجن کے دوسرے ملکوں کے ساتھ کریں جو آلموسٹ اسی طرح کی معیشت،
اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو ان امپلائمنٹ ہے، یہ جو پاورٹی کا لیول ہے، یہ سارے اکانومسٹ اور جتنے بھی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ جب تک ہم اوور 6% یعنی 7% کے قریب گروتھ نہیں کریں گے اس ٹائم تک ہم ان امپلائمنٹ کو کم نہیں کر سکتے، ہم غربت کو کم نہیں کر سکتے. تو یہ منیمم لیول ہے ہمارا کہ جہاں پہ ہم غربت کو اور بے روزگاری پہ خاتمہ کر سکتے ہیں، وہ لیول جو ہے وہ 7% گروتھ ہے اور وہ ابھی تک اچیو نہیں ہوا،
وہ ابھی تک اچیو نہیں ہوا. ڈاکٹر ظفر معین ناصر صاحب، آپ بتائیے گا الیکشن ایئر اب اس اینگل سے، ذرا سوشیو پولیٹیکل اینگل سے، گورنمنٹ کے پاس دکھانے کے لیے کیا کچھ ہے، لوگ کتنے مطمئن ہوں گے، پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ موازنہ بھی کریں لیکن اس ریجن کے اندر جو دوسرے ملک ہیں، ایون بنگلہ دیش جیسے ملک ہیں، سری لنکا ہے، سو وہاں پہ جو گروتھ ہمیں وہ رپورٹ ہو رہی ہے بھارت خاص طور پہ، اس کے ساتھ اگر کمپیریزن کریں تو پاکستان کتنی بہتر پرفارمنس ہے معاشی طور پہ پاکستان کی؟
پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اس سال کی گروتھ ہے اس کو اگر کمپیئر کرتے ہیں پچھلے سالوں کی گروتھ کے ساتھ تو وہ تو بہت اچھی پرفارمنس ہے، اور اگر ریجن کی باقی کنٹریز کے ساتھ بھی کریں تو کوئی اتنی بری ہماری پرفارمنس نہیں ہے. پلس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کی میموری جو ہے وہ بڑی کرنٹ رہتی ہے، یعنی وہ جو ابھی ہو رہا ہے اس کے اوپر زیادہ ان کا فوکس ہوتا ہے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ جیسے گورنمنٹ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی جو بات کر رہی ہے، اگر وہ ختم ہو جاتی ہے اور اگر یہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ہیں، کیونکہ اس دفعہ گورنمنٹ نے ایلوکیشن بہت زیادہ کی ہے ہے یہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور ڈیولپمنٹ فنڈز کی ایلوکیشن, تو غربت بھی اسی وقت ہی ختم ہوگی جس وقت آپ کی گروتھ بہتر ہوگی اور جس وقت آپ کی ایکویلٹی کی طرف آپ جائیں گے اور آپ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے ڈفرینٹ سیکٹرز کی وہ بہتر ہوگی. ہم اگر فوکس کرتے رہے صرف سروسز سیکٹر پر, جیسے کہ آپ 60% آپ کی اکانومی جو ہے وہ سروسز سیکٹر پر بیس کرتی ہے, تو سروسز سیکٹر میں امپلائمنٹ تو ضرور ہوتی ہے لیکن وہ لو لیول کی امپلائمنٹ ہوتی ہے ہمارا. اس لیے وہ جو غربت کو ہم نے ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے وہ اس سے اتنی زیادہ ایڈریس نہیں ہو سکتی ہے. تو اوور آل میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اپنا کیس لیڈ کرنے کے لیے اچھا ایک اس وقت اسٹارٹ ہے. اوور آل انکم جو ہے پر کیپیٹا وہ بھی ان کے پاس بڑھ چکی ہے. اگر آپ باقی چیزوں یعنی اوور آل اکانومی کا سائز جو ہے وہ 300 بلین سے زیادہ بڑھ گیا ہے, آپ کے پاس ریزرو جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. ہاں یہ جو ڈیفیسٹ کی بات کی گئی ہے وہ ضرور ہے, لیکن آپ کے ساتھ اگر یہ اکانومی کی گروتھ جیسے اس دفعہ بڑی اچھی بمپر کراپ ہوئی ہے ویٹ کی, اس سے انکم کا لیول بھی بڑھے گا لوگوں کا اور وہ اسپینڈنگ بھی بڑھے گی اور اس سے اکانومی کا جو سائیکل ہے وہ بھی بہتر ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا تھوڑا سا آپٹیمزم تو موجود ہے لوگوں کے لیے اور اس سے گورنمنٹ کو ضرور ایک پازیٹیو یعنی بہتر فائدہ ہو سکتا ہے آگے الیکشن.
بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر معین ناصر صاحب, ماہر معاشیات, وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. مہتاب حیدر صاحب, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں, ڈیلی دی نیوز کے ساتھ آپ وابستہ ہیں. سامعین, اس سیگمنٹ کو ہم یہاں پہ ختم کریں گے اور اس کے بعد ایک بریک لیں گے, پھر آتے ہیں واپس آپ کے پاس اور بات کرتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے پہ.
یہ وائس آف امریکہ ہے, آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن, اور پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل, اور پیٹر ہینلے ہمارے ساتھ انجینئر ہیں. اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان بھارت کشیدگی پہ, اور یہ کشیدگی نہ صرف دونوں ملکوں کے عوام کے لیے باعث تشویش ہے, یہاں امریکہ کے اندر خاص طور پہ جو فوجی اور انٹیلیجنس آفیشلز ہیں ان کو بھی اس پہ خاصی تشویش نظر آ رہی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں جوہری طاقت کے حامل ملک ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان ماضی قریب میں جو مختلف واقعات ہیں, وہ خواہ وہ کنٹرول لائن کے اوپر فائرنگ کے واقعات ہوں اور حالیہ شیلنگ ہو, ایکسچینج آف آرٹلری ہو, اس کے اوپر کافی تشویش ہے انہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اگریسو ایکشنز پاکستان پہ لانچ کرے. یہ یو ایس اسپائز کہہ رہے ہیں, اور اپنے ہاؤس کے سامنے ان کی جو ہیئرنگ ہے, آرمڈ سروسز کمیٹی کی جو ہیئرنگ تھی گزشتہ روز, اس میں یہ بات کی لیفٹیننٹ جنرل ونسنٹ سٹیورٹ نے, جو کہ یو ایس ڈیفینس انٹیلیجنس کو ہیڈ کرتے ہیں, اور ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ڈینیل کوٹس, ان کا بھی یہی ملتا جلتا ان سے خیال تھا. وہ کہتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پر فوجی اسلحے کے استعمال میں اضافہ, مارٹر گولوں میں شدت, اور جوہری طاقت کے حامل ملکوں کے درمیان غیر شعوری طور پر کشیدگی میں اضافہ کر رہی ہے. اور آگے چل کے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے پلانز میں ہو سکتا ہے کہ بھارت کسی سطح پہ یہ اگریسو ایکشنز جو ہیں وہ کرے. بھارت سے پہلے آلریڈی آپ جانتے ہیں کہ وہ سرجیکل سٹرائکس کی دھمکی دے چکا ہے, اور ایک بار تو اس کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ اس نے ایک پاکستان کے اندر سرجیکل سٹرائک یعنی بڑے لمیٹڈ اہداف جو ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک لمیٹڈ آپریشن کیا ہے, ٹارگیٹڈ آپریشن کیا ہے, لیکن پاکستان نے اور پاکستان کے افواج نے اس کو مسترد کیا تھا ایسے کسی ایکشن یا ایسی کسی خبر کو. انالیسز ہم لیں گے, ہمارے ساتھ ہیں میجر جنرل دیپانکر بینرجی صاحب, ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز نئی دلی, بریگیڈیئر عمران ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ڈیفینس انالسٹ ہیں, سیکیورٹی انالسٹ ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. جنرل دیپانکر بینرجی صاحب, آپ ہمیں بتائیے گا دلی سے یہ رپورٹ کس حد تک ریفلیکٹ کرتی ہے جو آن گراؤنڈ ہو رہا ہے وہاں پہ, ایک, اور دوسرا یہ کہ بھارت کی جو فوج کی اپروچ ہے اس کا کس حد تک ریفلیکشن یہاں پہ ملتا ہے اس رپورٹ میں؟
دیکھیے, میرے وچار میں یہ جو امریکہ سے رپورٹ آئے ہیں یہ کافی ایگزیجریٹ کرتے ہیں اور بڑھاوا دیتے ہیں. پہلا بات یہ ہے کہ بھارت کبھی پاکستان کے ورودھ کوئی اٹیک انیشیٹ نہیں کیا ہے, صرف اس وقت جب کہ کوئی پاکستان کے اس پار سے کوئی کراس بارڈر ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو یا اسی مطابق کوئی فائرنگ ہو کہ ایسے کوئی کاروائی ہو, تو اس کے جواب میں جو سیلف ڈیفنس کے طریقے سے جواب دیے ہیں, یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر وقت جواب ہوگا. اور اس میں تھوڑا یہ سچ بات ہے کہ تھوڑا پالیسی چینج ہوا ہے. پہلے یہ ہر ایک اٹیک میں جواب نہیں ہوتا تھا, کم ہوتا تھا, خاص اتنا کوئی اثر نہیں ہوتا, پر ابھی یہ کافی دنوں سے, کافی ہفتوں مہینوں سے یہ جیسے یہ ٹیررسٹ کے اٹیک چل رہے ہیں, پھر اسی مطابق یہ ابھی ڈسیشن ہوا ہے کہ اس کو ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے, ان کے جواب میں ہم ضرور کاروائی اور سخت کاروائی کریں گے. یہ ایک نئے صرف فیصلہ ہے, اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا ہے. اور یہ بھی میں کہوں گا کہ یہ اتنا ڈینجرس سچویشن نہیں ہے, یہ نارمل ریٹیلیٹری سچویشن ہے, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسکیلیٹری ایکشن یعنی لڑائی کے سمبھو سے کافی دور ہے,
لڑائی سے کافی دور ہیں. برگیڈیئر عمران ملک صاحب, آپ بتائیے گا, امریکی انٹیلیجنس آفیشلس کا یہ اسٹیٹمنٹ ایک شہادت میں, گواہی یا ہیئرنگ میں, کتنا حقیقت پسندانہ ہے یا کتنا ایگزیجریٹڈ ہے جیسا کہ بینرجی صاحب کہہ رہے ہیں؟
دیکھیے صاحب, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کے ریجن کی وہ کافی حد تک بائسڈ بھی ہے, اور جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ وہ کافی حد تک ایگزیجریٹڈ بھی ہے, مگر میں یہاں پر ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بائس جو ہے وہ امریکہ میں اس لیے آ رہا ہے کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت صحیح انالیسز نہیں کر رہا ہے سچویشن کا. ہندوستان کی یہ خواہش ہے کہ وہ سارے ریجن کو ڈومینیٹ کرے, اور پاکستان کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے اس کے پاس تین میجر راستے ہیں. ایک ہے پولیٹیکل یا ڈپلومیٹک آئسولیشن, وہ پاکستان کی کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان بالکل آئسولیٹ ہو جائے اور اس کے بعد وہ ہندوستان کے زیر اثر آ جائے. دوسرا طریقہ ہے اس کے پاس ملٹری ڈومینیشن کا. اب ملٹری ڈومینیشن اس لیے نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کے فورس ریشیو ہمیشہ سے ایسے رہے ہیں کہ ہندوستان کو بالکل کیا کہتے ہیں ڈیسائسو سپیریورٹی ان نمبر پر ٹیکنالوجی نہیں ہے, تو وہ ایک ڈیسائسو وکٹری پاکستان کے اوپر کنونشنل فورسز میں نہیں کر سکتا. باقی رہ گئی بات نیوکلیئر ایسٹ کی, تو وہ تو دونوں ممالک کے لیے بالکل ہی تباہی کا باعث ہوگا, تو میرے خیال میں اس کو ہم نہ ہی ڈسکس کریں تو اچھا ہے. تیسری جو طریقہ ہے جس سے ہندوستان ہمیں ڈومینیٹ کر سکتے ہیں وہ ہے اکانومی کا. اب اکنامیکلی اس لیے نہیں ہو سکتے ڈومینیشن کیونکہ ہمارے تو اتنے زیادہ روابط ہی نہیں ہے اکانومی کے, مگر جو ہندوستان کو بات کھٹک رہی ہے وہ یہ ہے کہ سی پیک اگر پاکستان میں آ جاتا ہے اور وہ پوری طرح سے ڈیولپ ہو جاتا ہے اور وہ پوری طرح سے کارگر ہو جاتا ہے, تو پاکستان کو پھر وہ کسی بھی طرح سے اکنامکلی بھی ڈومینیٹ نہیں کر سکے گا. تو اب صورت میں وہ دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ کیا کرے, پولیٹیکلی, ڈپلومیٹیکلی, ملٹیریلی, اکنامیکلی, کسی طرح سے پاکستان کو ابھی وہ ڈومینیٹ نہیں کر رہا ہے. تو میرے خیال میں اب جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ ہر طرح سے کوشش یہ کرے گا کہ سی پیک کو ڈسرپٹ کرے اور اس کو ڈسمینٹل کرے اور اس کو نہ چلنے دیں. اس کام کے لیے رو نے $300 million کے ساتھ ایک خاص سیل بنایا ہے جس کو خاص طور پر یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ سی پیک کو ڈسرپٹ کرنا ہے اور اس کو چلنے نہیں دینا ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کلبھوشن جادھو, جن کو ہم نے پکڑا ہے بلوچستان میں اپنی کاروائیاں کرتے ہوئے, ٹیررسٹ کاروائیاں کرتے ہوئے, اسپیناج, سیبوٹاج, سب سبورژن, اس قسم کی کاروائیاں, اور پاکستانیوں کو انہوں نے مارا ہے اور یہاں مروایا ہے. اور اس کا ایک اور بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج ہی کوئٹا سے یا کل
چائنیز
وہ اغوا ہو گئے. یہ انڈیکیٹر ہیں, یہ انڈیکیٹر یہ بتا رہے ہیں کہ جو امریکن اسیسمنٹ ہے کہ یہ معاملات زیادہ اگریسو ہوں گے.
نہیں, پھر اس لحاظ سے تو یہ اسیسمنٹ درست ہوئی نا, اس حساب سے. ویسے بینرجی صاحب سے آپ نے کافی,
وہ نہیں ہے جو امریکن سمجھ رہے ہیں, وجوہات یہ
سیریس چارجز ہیں. میں تو بینرجی صاحب سے بھارت کا ورژن بھی لینا چاہوں گا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو ایگزامپلس دی ہیں اگر ہم ان کو حقیقت مانیں تو پھر تو بھارت کے اور پاکستان کے کانفلکٹ سے متعلق یا بھارت کے کسی اگریسو ایکشن سے متعلق جو یہاں پہ اسیسمنٹس ہیں اور جس کا اظہار یہاں پہ اس شہادت میں ہوا ہے سینٹ کے سامنے یا کانگریس آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے, سو پھر تو وہ درست مانا جانا چاہیے, اس میں تو ایگزیجریشن نظر نہیں آتی ہے.
پاکستان اس وقت ہندوستان کے ایک ڈبل پنچر موومنٹ جس کو ہم ملٹری ٹرمز میں کہتے ہیں یا ایک ڈبل انویلپمنٹ کہہ لیں یا ایک انسرکلمنٹ کا مینوور جو ہے اس میں اس کا شکار ہو رہا ہے. لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کے اوپر تو ویسے ہی حالات کافی گرم رہتے ہیں. اب ان کا ایک بہت ہی ڈیپ ایکسٹیریئر مینوور ہمارے مغربی سرحدوں پہ آ رہا ہے. اس کے دو پرانگز ہیں, ایک پرانگ افغانستان سے پاکستان میں آتا ہے جو کہ فاٹا اور بلوچستان کے تھرو آتا ہے, اور دوسرا پرانگ ایران سے آتا ہے جو کہ چابہار اور رائزان کے ایکسس کی طرف سے آتا ہے جہاں سے کلبھوشن جادھو آیا ہے. اب پاکستان اپنے آپ کو یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ایسٹ اور ویسٹ دونوں طرف سے ہندوستان کے اگریسو جو اس کے میئرز ہیں اس کا شکار ہے. اور آپ یہ بات دیکھیں کہ جب پاکستان یہ محسوس کرتا ہے تو ظاہری بات ہے پاکستان ریئیکٹ کرے گا. ابھی تو یہ دو دن پہلے کی بات ہے کہ تین دن پہلے کی بات ہے انڈین ایئر فورس کے چیف نے اپنے 12,000 انڈین فورس کے آفیسرز کو پرسنل خط لکھا ہے کہ شارٹ نوٹس کے اوپر آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. ان ریئیکشن پاکستان نے آج اپنی ساری فارورڈ آپریشنل بیسز ایکٹیویٹ کی ہیں اور وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں, الرٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں. تو یہ معاملات ہیں, ان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اور میرے خیال میں سب سے جو بھی بات ہے وہ امریکہ کو سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ یہ چیز دیکھے کہ افغانستان میں جب تک انڈیا رہے گا وہاں سے اپنے ٹیررسٹ اور پراکسیز کو استعمال کرتا رہے گا پاکستان کے خلاف, جو کہ آئی ایس ہے, ٹی ٹی پی, تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار ہیں اور پاکستان ریپبلکن بلوچستان لبریشن آرمی جو ہے افغانستان کی بھی جو علاقے کو ہمارے خلاف استعمال کرتا رہے گا, معاملات ہمیشہ بد سے بدتر ہوتے جائیں گے, بہتر نہیں ہوں گے.
لیکن یہ تو انٹرنیٹ مختلف سپلنٹر گروپس ہیں اور اس کے بارے میں وائس ورسا وہاں سے بھی بہت سارے اعتراضات آتے ہیں باقی فریقوں کی جانب سے کہ کب کہاں کیسے ان کی حمایت کہاں سے ہوتی ہے. جنرل دیپانکر بینرجی صاحب آپ رسپونڈ کیجیے گا, خاص طور پہ دو تین سیریس باتیں تھیں جس میں
جی پہلے جو بات ہے یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے بارے میں, یہ ہمیں ویسے تو کوئی احساس نہیں ہے. پاکستان چین کے ساتھ جو بھی کرے گا وہ اپنا سوورنٹی کے مطابق وہ اپنے ڈسیشن لیں گے. ہمیں سی پی ای سی کے برخلاف ویسے پوزیشن نہیں ہے, پوزیشن اس لیے ہے صرف کہ یہ جو ڈسپیوٹڈ علاقے میں چائنیز سولجرز اور فوج کے ساتھ جو کاروائی ہوگا یہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں امن کے لیے آگے نہیں بڑھا پائے گا, اسی لیے ہمارے انڈیا کا آبجیکشن ہے. اگر سی پی ای سے پاکستان اور چائنا اپنے اپنے اکنامک کنڈیشن امپروو کر سکتے ہیں, بڑھاتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں دونوں دیش کے لیے, بہت اچھا ہے, ہو جانا چاہیے. ہم بھی چائنا کے ساتھ ایسٹ میں بنگلہ دیش, چائنا, انڈیا اور میانمار کے بیچ میں کوریڈور بنا رہے ہیں اور اس کا کافی آگے ہو چکا ہے اور وہ بڑھ رہا ہے, تو اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور سی پی ای سی کے ساتھ یہ بارڈر کے جو آکرمن اور حالات ہے اس کا میں سمجھتا ہوں کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات الگ ہے پاکستان کیسے لیں گے, چائنیز کے فورس آئیں گے, چائنیز کے ورکرز آئیں گے, ان کے سوورنٹی میں شاید اگر ہرٹ ہوگا یا نہیں وہ ان کے اوپر نربھر ہے. امریکہ کیا پوزیشن لیتے ہیں وغیرہ وہ ان کا وچار ہے. بھارت امریکہ کے ساتھ دوستی کے سمبندھ رکھتے ہیں پر کوئی حالات کوئی کارن سے کوئی ایسے کاروائی نہیں ہوگا, نہیں کوئی ملاپ ایسے ہے. اسی لیے ابھی جو بارڈر میں حرکت ہو رہا ہے اس میں ہمیں کوئی ایسے ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ دونوں دیش کے بیچ میں دوبارہ لڑائی بن جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں اور اگری کرتا ہوں میرے پاکستانی دوست کے ساتھ کہ یہ ایک سکیئر مانگرنگ ہے, ایک پھیلانے کا طریقہ ہے, یہ ٹھیک بات نہیں ہے, لڑائی نہیں ہوگا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے کوئی ایسے کراس بارڈر حرکت نہیں ہوگا انڈیا کے برخلاف. اگر نہ ہو تو آپ بھی دیکھیں گے بھارت کی طرف سے کوئی ایسے کاروائی نہیں ہوگا, और बिल्कुल पहले जैसे नॉर्मल बन जाएगा
जी। होपफुली ये बहुत अच्छी बात है और इसी तरह की तवक्को रखनी चाहिए, और ये तवक्को बढ़ आए तो और ज़्यादा अच्छी बात है। दीपांकर बैनर्जी साहब, आपका बेहद शुक्रिया, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी, आपने ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, आपसे हम दो मिनट मजीद हम लेना चाहेंगे। अगला जो हमारा सेगमेंट है वो चीनी बाशिंदों के अगवा से मुतालिक है, और आपने उस पर बात भी की है, सो दो मिनट और जहमत देंगे। हम जानते हैं कि आपकी मसरूफियत भी है, लेकिन चंद सेकेंड की ब्रेक के बाद वापस आते हैं आपके पास।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है। आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं। पता है www.urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से आप जहाँ रंग ब्राह रास्त सुन रहे हैं मीडियम वेव्स 972 किलोहर्ट्ज़ पे, मैं हूँ असद हसन, प्रोड्यूसर हैं हमारे साथ अंजुम एरल गिल, जबकि इंजीनियर हैं पीटर हैनले। और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे चीनी बाशिंदों का पाकिस्तान से अगवा, और चीन की जानब से ये कहा जा रहा है कि हर मुमकिन कोशिश की जाए उन शहरियों की बहाली या बाजियाबी के लिए, लेकिन अभी तक कोई क्लू बाज़ाहिर नहीं मिल सका है। मुख्तलिफ जो सरकारी मशीनरी है, पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं, वो इसको लिंक कर रहे हैं उसी बात के साथ जो पाकिस्तान चीन इकनॉमिक कॉरिडोर है, और जो मुख्तलिफ दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ सतहों पर जो इंगेजमेंट है फाइनेंशियल, और वो ये समझते हैं कि वो जो ताकतें इसके हक़ में नहीं हैं वही इसको डिरेल करने की कोशिश कर रही हैं, या फिर उसके लिए खौफ और हरास की फ़िज़ा पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। जुमेरात को उनको अगवा किया गया था, और फिर ये कि एक दो चीनी ख़वातीन थी और एक मर्द जिनको अगवा करने की कोशिश की गई थी, एक खातून बच निकलने में कामयाब हो गई थी, जबकि बाकी अगवाकार एक राहगीर को भी ज़ख्मी करते हुए वो इस अगवा में या इस वारदात में कामयाब हो चुके थे। कौन सी फोर्सेज हो सकती हैं और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस के अबिदारे हैं किस तरह से वो ट्रेस कर सकते हैं, और ये वाकया ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में और वसीतर कैनवस में अगर हम इसको देखें तो किस चीज़ के साथ लिंक करता है, फौरी तौर पे ध्यान किधर जाता है कि ये कौन लोग हो सकते हैं उसके पीछे। जनरल हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब, मुमताज़ डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, और सदीक बलोई साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एडिटर बलोचिस्तान एक्सप्रेस, सीनियर साफ़ी हैं, तजियाकार हैं, बलोचिस्तान के अंदर इस तरह के हालात वाक़ात उसको बड़े अशरों से देख रहे हैं और बड़ी अच्छी तरीके से वाकिफ़ हाल है। दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब आपको जाना होगा, मैं पहले आपसे बात कर लेता हूँ, कौन सी फोर्सेस हो सकती हैं नंबर एक बात, और दूसरा ये कि अब इनको ट्रेस करने के लिए पाकिस्तान क्या यकीनी बना सकता है? हो सकता है कि सिर्फ क्रिमिनल फोर्सेस हों जो लंबे चौड़े कहना चाहिए है कि उसके बदले में कोई रैनसम की तवक्को रखते हों, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है?
जैसे साहब बात तो आपकी बहुत मुनासिब है कि इस वक्त तक हमें 100% क्लैरिटी नहीं है इसमें कि कौन से लोग इन्वॉल्व हैं उनके अगवा में, मगर जब हम इसको सर्कमस्टांशियल एविडेंस के हिसाब से देखते हैं तो ये क्लियरली ये लोग जो है ये चाइना से हैं, और चाइना ये लोग यहाँ पर चाइनीज लैंग्वेज सिखा रहे थे। चाइनीज लैंग्वेज सिखाने का मकसद ये था कि आइंदा जो सी पैक के साथ जो कि तमाम मामला यहाँ पे होंगे, यहाँ पे कंपनीज आएंगी, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और वहाँ पे चाइनीज लोग आके काम करेंगे, तो ये लोग एज इंटरप्रेटर्स, एज ट्रांसलेटर्स, एज गाइड्स उनके साथ काम कर सकते हैं। तो ये जो कार्रवाई की गई है ये उस चीज को रोकने के लिए की गई है, उसमें एक डर या खौफ पैदा करने के लिए की गई है। अब आपने जो बात की उसको तो मेरे ख्याल में अगर हम पुलिस का प्रिंसिपल इख्तियार करें तो जब भी कोई मर्डर होता है तो पुलिस सबसे पहले पूछती है कि इसका मेन बेनिफिशरी कौन है। तो हमें भी ये सवाल पूछना चाहिए कि इस अगवा का मेन बेनिफिशरी कौन है। जो रैंसम वाली बात है, कोई क्रिमिनल गैंग है तो उसके चांसेस मुझे कम लगते हैं। इसका मेन बेनिफिशरी मुझे वही कोर्ट लगती है जो कि सी पैक के खिलाफ है और उसको डिरेल करना चाहती है, डिस्टर्ब करना चाहती है, और वो मेरे ख्याल में इंडिया की प्रॉक्सीज हैं जो कि एनडीएस, जो कि अफगान इंटेलिजेंस है, और रॉ जो इंटेलिजेंस है, इनके नेक्सस के साथ इस यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं।
लेकिन खबरें तो ये आ रही थी कि इंडिया बजाते खुद इसका हिस्सा बनना चाहता है, और चाइना ने इसका नाम भी तजवीज़ किया है कि मुतबादल नाम रखा जाए जिसमें भारत को भी शामिल करने का एक जवाब पैदा होता हो, तो भारत क्यों कराना चाहेगा आपके ख्याल में?
ये भारत इसके अंदर कैसे आ जाएगा, कैसे नाम चेंज होगा? वो तो मेरे ख्याल में उनके एम्बेसडर साहब ने एक बात की है, उसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने चाइनीज गवर्नमेंट के साथ ये केस टेकअप किया है, और हमें काफी तसल्ली दी गई है कि इसका नाम चेंज नहीं हो सकता है। देखिए मैं आपसे बात करता हूँ, अगर हम सब एक रीजनल सोल्यूशन बनाए और इंडिया भी सी पैक का हिस्सा बन जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। پاکستان کا جو سی پیک کے تین روٹ ہیں، ویسٹرن جو کہ ایران اور افغانستان کے بارڈر کے ساتھ جاتے ہیں، سینٹرل پاکستان کے بیچ میں سے، اور ایسٹرن جو کہ انڈیا کے بارڈر کے ساتھ سے جاتے ہیں. انڈیا اگر چائنا کے ساتھ اپنا ٹریڈ آسانی سے اور بڑھانا چاہتا ہے تو یہ جو نارتھ ساؤتھ ٹریڈ کوریڈور بن رہا ہے اور واگا کے تھرو انڈیا کا بہت ہی زبردست ٹریڈ یہاں سے ہو سکتا ہے، اس کا حصہ بھی بننا چاہیے. پھر اسی ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کوریڈور جو بنیں گے جو پاکستان سے اور ایران ترکی اور تک جاتے ہیں، اس کا بھی حصہ بن سکتا ہے. مگر یہ سب نارتھ ساؤتھ ٹریڈ کوریڈور اور ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کوریڈور کا حصہ بننے کے لیے ہمیں اپنے حالات بہتر کرنے پڑیں گے، اور اس کے لیے کانفلکٹ ریزولوشن بہت ضروری ہے. اس کے لیے کشمیر کا ایشو، سیاچن کا ایشو، پانی کا ایشو، سرکریٹ کا ایشو، ایل او سی ورکنگ باؤنڈری کے ایشوز، پھر جو افغان اور ایرانین ٹیریٹری پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے ان کے ایشوز، یہ ایشو تمام ریزالو ہوں گے تو پھر یہ بات بنے گی. تو میرے خیال میں اگر بیسٹ سولوشن تو یہی ہے کہ اس کا حصہ بنے، اور تمام پاکستان اور ہندوستان کے میجر ایشوز ہیں وہ ریزالو ہوں، یا کم از کم ریزولوشن کی طرف ضرور جاتے ہوئے نظر آئیں، تبھی یہ بات بن سکتی ہے.
بہت شکریہ برگیڈی صاحب، آپ کے آپ کو ایک تقریب میں بھی جانا ہے، اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس کے باوجود ہمارے لیے وقت نکالا، ہم آپ کے مشکور ہیں. جناب صدیق بلوچ صاحب، آپ کا خیر مقدم، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، ہمیں جوائن کیا ہے. بتائیے گا، اسی کپل کے اس جوڑے کے اغوا کے بعد کیا وہاں پہ انٹیلیجنس آفیشلز ہوں، سیکورٹی آفیشلز ہوں، وہ کیا بتا رہی ہیں اور کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان کی بازیابی سے متعلق؟
دیکھیں، انہوں نے تو کچھ بتایا نہیں، وہ تو اپنے طور پر اپنے پاس رکھا ہے انہوں نے، لیکن یہ تو بہت افسوسناک بات ہے کہ کیونکہ یہ جو کوئٹہ شہر ہے یہ افغان بارڈر کے نزدیک ہے. اب یہ اس میں ممکنات جو ہے آپ یو کین گیس کہ بھائی کسی طرح سے، کیونکہ کسی نے رسپانسبلٹی نہیں لی ہے اسپیسیفکلی.
صحیح.
اب وہ جس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے گاڑی پہ جو ہے اس کو اغوا کیا ہے، تو اس میں نمبر پلیٹ نہیں تھا اور وہ گاڑی جو ہے نکل کے چلی گئی، اس میں اٹھایا. پھر اس میں جو ایک خاتون جو تھی وہ بھاگ گئی، نکل گئی، سلپ ہو گئی.
صحیح.
اب یہ اگر ٹرینڈ ہوتے تو وہ خاتون کبھی نہیں بھاگ سکتی تھی. میرے خیال میں یہ انہوں نے جس نے بھی کیا ہے، میرا اس میں جو شک ہے کہ کرمنلز کو استعمال کیا ہے، وہ بھونڈے طریقے سے، اور سوفسٹیکیشن اس میں نظر کا ایلیمنٹ نظر نہیں آتا.
صحیح.
اور اس میں زیادہ تر جو ہے ہمارے پاس جو ہے نا بارڈر سے یہ اس طرح کے کرمنلز جو ہے بہت افغانستان سے ادھر موجود ہیں.
لیکن اس طرح تو اگر وہ دیکھیں محض کرمنل ہیں اور زیادہ، تو پھر اس طرح تو انہیں اپنے پاؤں کا نشان چھوڑ جانے چاہیے. آئی مین
پاسبلٹی یہ ہے کہ کرمنلز کو،
میں سمجھ گیا،
پاسبلٹی ہے کہ
سو اگر یہ پاسبلٹی کو ہم بائی کریں تو پھر اس کی توقع زیادہ رکھیں کہ ان کے ٹریسز جو ہیں وہ بھی مل جائیں گے، کیونکہ وہ بھی
مل جائیں گے، اندازہ ہے کہ ملیں گے، کیونکہ یہ کوئی اتنا سوفسٹیکیٹڈ قسم کا جو ہے وہ نہیں تھا. کیونکہ اگر ہوتا نا تو وہ تھرڈ جو خاتون تھی وہ بھاگ گئی، نکل گئی، ان کی تھیلپ سے نکل گئی، اور باقاعدہ انہوں نے آرگو کیا کسی کے ساتھ، اور بندے کو ٹانگ پہ گولی ماری ہے جو دوسرا بندہ جس نے کیا. تو وہ اتنا موقع وہ کسی کو پاس نہیں آنے دیتے، ٹرین جو ہے نا جو
میکسیمم فول پروف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں،
ٹرین ہے، آئلی ٹرین ہے، وہ دور سے اتنے پھرتی سے کام کر کے نکل جاتے ہیں
فول پروف بنانے کو. تو صدیق بلوچ صاحب، ایک اور بات ہمیں بتائیے، برگیڈیئر صاحب ظاہر ہے وہ انٹرنیشنل فورسز کی جانب ان کا اشارہ ہوتا ہے، میں ایک اور سوال اس اینگل سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اگر سی پیک ہو، گوادر ڈیولپمنٹ ہو، اس ایشو کے اوپر جو بلوچستان کی اپنی انٹرنل فورسز ہیں جو اسٹیٹ کے خلاف برسر پیکار بھی ہیں، ان کے ملوث ہونے کے کتنے امکانات ہیں، ایک بات، اور پھر بلوچستان کا جو ایک عام آدمی ہے وہ یہاں پہ جتنے ڈیولپمنٹ پلانس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے وہ اس سے امیدیں رکھتا ہے یا وہ اس کے خلاف کہنا چاہیے کہ کوئی مزاحمتی ذہن رکھتا ہے؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ چائنیز جو ہیں بلوچستان میں پاپولر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ان کا سائنس پروجیکٹ ہے کاپر اینڈ گولڈ کا.
جی جی.
تو وہاں اس کا بینیفٹ لوگوں کو کچھ نہیں ملا، یعنی چائنیز جو ہے وہ اپنا ورک فورس بھی ادھر سے لے کر آئے اپنے ساتھ.
صحیح.
سونا ادھر سے لے جا کے ادھر ریفائنری بھی نہیں رکھی.
صحیح.
ریفائنری بھی اپنے ادھر لے گیا. تو چائنیز آر ویری انپاپولر. اور وہ پھر اس کے بعد جو ہے جب سے یہ خبر لیک ہوئی ہے کہ 1.5 کروڑ چائنیز آئیں گے تو ادھر خوف تاری ہو گیا ہے کہ جی یہ سارے کے سارے کالونائز کریں گے بلوچستان کو.
1.5 کروڑ چائنیز آئیں گے اس ریجن میں یا بلوچستان کے اندر؟
جی ہاں، ٹوٹل پاکستان میں.
جی
ہاں. करोड़ डेढ़ करोड़ आदमी आएंगे और वो कहते हैं कि जी बगैर वीजा के आएंगे, तो इसके बाद से जो है ना वो चाइनीज के लिए के हक में पब्लिक ओपिनियन नहीं है। अच्छा, उसमें जहां तक ये बात है इधर तो ये पॉसिबल हो सकता है कि भाई इधर से ये जो लोग हैं मिलिटेंट है नाराज है शायद वो इन्वॉल्व हो, लेकिन वो बेसिकली ये इस तरह की किडनैपिंग मेरे ख्याल में वो करते नहीं है, मतलब पहले नहीं नजर आया गुज़िश्ता सालों में इस तरह के काम नहीं करते। वो चाइनीज बहुत सारे घूमते रहते हैं, चाइना में रहता है, कहीं से भी चाहे अगवा कर सकते थे, लेकिन कभी शायद किया नहीं उनने। इधर उधर तालिबान ने जरूर किया है, तालिबान ने किए हैं बहुत सारे किडनैपिंग किए हैं, कत्ल भी किए हैं, सब कुछ भी किए हैं, लेकिन बलूचिस्तान ने कभी नहीं किया। एक आध मरतबा जो हुआ था तो वो भी अफगानी इन्वॉल्व थे।
Exactly. बहुत अफसोस है, अफसोसनाक वाकया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हर बंदा जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन समझता है वो इस तरह के वाकयात की तवक्को भी रखता है, और आगे आने वाले दिनों में भी इस तरह के वाकयात रिपोर्ट हो सकते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। और इस सेगमेंट को हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। बेहद शुक्रिया जनाब सिद्दीक बलोच साहब, आपने में ज्वाइन किया, ब्रिगेडियर साहब ने इस पर आपने कमेंट्स दिए, उनके भी हम ममनून हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आखिरी हमारा सेगमेंट है अगेन इंटरनेशनल। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनका गैर मुल्की दौरा, इस वक्त वो कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, और नेटो के समिट के मौके पर उनके खिलाफ एहतजाज क्यों कर हुआ, एक ब्रेक के बाद।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। पाकिस्तान में सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक urduvoa.com पर बराह रास्त सुनिए। हमारे ताज़ा तरीन ब्रॉडकास्ट बुलेटिन के लिए दिन में कई दफा आइए, दिन हो या रात, जब दिल चाहे इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका से प्रोग्राम जहां रंग में आपका खैर मकदम। ये प्रोग्राम आप मीडियम वेव्स 972 किलोहर्ट्ज़ पे ब्राह रास सुन रहे हैं। प्रोड्यूसर हैं हमारे साथ अंजुम हेरल गिल, और इंजीनियर हैं पीटर हैनले। और प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे नेटो कॉन्फ्रेंस, उसके मौके पे ब्रसेल्स के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वहाँ पर नेटो के अहदेदारों और यूरोपीय रहनुमाओं के साथ मुलाकातें कर रही हैं। लेकिन इस मौके पर ब्रसेल्स में सड़कें काफ़ी जो हैं वगैरह में, वहाँ पर लोग नेटो और सदर ट्रंप दोनों के खिलाफ वहाँ पर मुजाहरे कर रहे हैं। और ये इजलास भी ऐसे वक्त में हो रहा है जब बरतानिया के अंदर आपको मालूम है कि एक दहशतगर्द वाक़ा हुआ है, बड़ी कैजुअलिटीज़ हुई, 22 अफराद हलाक हो गए, और काफ़ी इस इजलास के अंदर एक्सट्रीमिज़म या टेररिज्म के ऊपर फोकस जो है वो रहा। लेकिन यूरोपीय ममालिक और इन तमाम मुल्कों के अंदर दहशतगर्दी के खतरात, उनको सामने रखते हुए इसकी शिद्दत या इसकी अहमियत जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर ये कि इस तनाजुर में जो हालिया दहशतगर्द हमला है उसके तनाजुर में अमरीकी सदर को नेटो की इंसदाद दहशतगर्दी कोशिशों को मजबूत बनाने के लिए उसकी हिमायत मिल सकती है, जो कि वो चाहते भी हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले ये कहा था एक मौके पे अपनी इलेक्शन कैंपेन में कि नेटो तो तकरीबन रिडेंडेंट हो चुकी है, यानी एक ऐसी तंजीम है जिसका ज़्यादा इस फ़ायदा नहीं है, इस वजह से क्रिटिसिज्म था। फिर वो ये कहते थे कि यूरोप के बहुत सारे जो मुल्क हैं उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारियाँ सिर्फ अमरीका या उसके अखराज पर क्यों, तमाम लोग इसमें अपना शेयर डालें। और अभी भी उन्होंने ये कहा है कि वह अपना सिक्योरिटी का 2% जो है वो कंट्रीब्यूट करें। सो एहतजाज की ज़रा एक सौती झलक सुनते हैं जो वहाँ पर हो रहा है। जी, ये मुजाहिरीन थे जो मुख्तलिफ नारे लगा रहे थे, सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। एनालिसिस के लिए हम जाएंगे, हमें ज्वाइन किया है ब्रसेल्स से ही, हमारे साथ हैं सीनियर साफ़ी और तजियाकार खालिद हमीद फारूकी साहब हैं, और प्रोफेसर फैज़ान हक इस्लामिक कल्चरल हिस्ट्री और यूएस एंड मुस्लिम वर्ल्ड रिलेशनशिप के एक्सपर्ट हैं। वो हमें सऊदी अरेबिया से इस वक्त ज्वाइन करें, बफलो में अदरवाइज़ होते हैं। और प्रोफेसर अजमत रसूल साहब फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी से उनकी वाबस्तगी है और इन इशूज़ पर गहरी नज़र रखते हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। खालिद हमीद साहब, आप हमें बताइएगा क्या बुनियादी कहना चाहिए कि मुतालबे नारे या इस एहतजाज या इस एग्रेशन की वजह क्या थी वहाँ पर जो सड़कों के ऊपर हमें सुनने को मिला है। जी, बताया गया कि खालिद साहब से अभी रब्ता नहीं हुआ है। प्रोफेसर फैजान साहब, आप हमें बताइएगा नेटो का ये इजलास कितना इंपॉर्टेंट था, प्रेसिडेंट ट्रंप पहली बार वहाँ पे थे, नेटो के लीडर्स भी उनसे जानना चाहते हैं कि दुनिया में मुख्तलिफ खासतौर पे अफगानिस्तान के अंदर जो मिशंस चल रहे हैं अमेरिका लेड, उनका फ्यूचर क्या है, टेररिज्म को कैसे कम्बैट करना है, अमरीका की इन्वॉलमेंट और उसकी फाइनेंशियल असिस्टेंस कितनी है। सो वो काफ़ी कुछ सुनना चाहते हैं वाशिंगटन से भी, लेकिन नेटो की नेटो कॉन्फ्रेंस की इस टाइम पर अहमियत और जो मुजाहरीन हैं ان کے مطالبات پہ اپنا تجزیہ دیجیے گا.
جی سننے والوں کو بہت پسند ہو اور پیار اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ کیونکہ انہوں نے جو بیانات دیے تھے جب وہ ایک صدارتی امیدوار تھے, وہ تمام باتیں جو انہوں نے کہیں وہ اب ان کو ہانٹ کر رہی ہیں اور ان کو مشکل اس لیے پیش آ رہی ہے کہ ان کو پہلے وہ ڈیفیسٹ پورا کرنا ہے جو انہوں نے پہلے کہا تھا اس کو, اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر ایک تعمیر کرنی ہے جس کو کہتے ہیں کہ اعتماد کی ایک فضا جو ہے اس کو تعمیر کرنا ہے, اور جو آسان کام نہیں ہے. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ یورپ میں ہمیشہ ایک تحریک رہی ہے جو پینٹاگون کے خلاف اور نیٹو کے خلاف تھی, اور وہ تحریک جو ہے وہ اب رشیا کے اسٹرانگ ہو جانے سے یا یورپین یونین کی فیلنگ پر اثر زیادہ اسٹرانگ بھی ہے. تو اس طرف وہ لوگ جو کہ نیٹو کے حمایتی تھے یورپ میں, ان کے لیے بھی مشکل ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ لیڈر ہیں, رہنما ہیں امریکہ کے, اور اس کے ساتھ نیٹو کے بھی رہنما تصور کیے جاتے ہیں, ان کے بیانات ایسے تھے کہ ان کا کانفیڈنس انڈر مائن ہوا. اور دوسری طرف وہ لوگ جو ہیں ان کو زیادہ پش ملی جو کہ ویسے ہی نیٹو سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے. لیکن نیٹو کی جو اس کی جو حیثیت ہے اس کو چیلنجز کا سامنا ہے. ایک تو یہ کہ اس میں فائنانشیل کرائسز ہیں, نمبر دو بات یہ ہے کہ جو دنیا ہے وہ بہت تیزی سے چینج ہو گئی ہے کیونکہ نیٹو کو زیادہ اپنے آپ کو خود ری ڈیفائن کرنا پڑے گا اس لحاظ سے کہ اب کوئی کولڈ وار نہیں ہے. اگر جو کولڈ وار ہے وہ لوک وارم وار ہے کہ رشیا ابھی بھی ایک حریف کے طور پہ تصور کیا جاتا ہے, اور دوسری طرف ایک دہشت گردی کا چیلنج ہے جو کسی بھی طرح یہ ایسا افریت ہے جو کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا اور سمجھ نہیں آ رہا کہ کون کیا کر رہا ہے. اور اس کا تجزیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو دہشت گردی ہے اس کو ایک ہتھیار کے طور پہ بہت سے ممالک استعمال کر رہے ہیں اپنے پراکسی وار کے لیے. یہ وہ واقعہ ہے جس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی اور نہ کوئی سیریسلی ڈسکس کر رہا ہے, اور ساری تان بان جو ہے وہ اسلامک ایکسٹریمزم پہ ختم ہوتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے, لیکن اس کے بہت محرکات ہیں جس کی طرف سنجیدگی سے توجہ دینی پڑے گی. اور ڈونلڈ ہمارے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں, ان کا سب سے جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کو آن جاب ٹریننگ ہو رہی ہے. ان کو پتہ چل رہا ہے کہ اس دنیا کو چلانا اور امریکہ کا صدر بننا کوئی اتنا آسان کام
نہیں ہے, اور پھر یہ کہ وہ مائی وے اور ہائی وے کی پالیسی پہ نہیں چل سکتا ہے. آپ کو جو سیٹ پیٹرنز ہیں ان کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے, اور اس ٹور میں بہت سارے مبصرین یہ کہتے ہیں کہ کرٹیسزم اپنی جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو ڈرا کی گئی ہیں لائنز ان کو فالو کرنے کی کوشش کی ہے اور زیادہ ان حدود سے باہر نہیں نکلے جس پہ ان کو تنقید کا سامنا ہوا کرتا تھا. پروفیسر ازمت صاحب, آپ کے بھی ہم بہت مشکور ہیں, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ بتائیے گا نیٹو کانفرنس, احتجاج, مظاہرے, دہشت گردی کے خلاف جو اسپیشلی یورپین ملکوں سے کوئی ریزالو اگر آ سکتا ہے تو یہ فورم اس میں کتنا مددگار ہو سکتا ہے؟ خاص طور پہ یہ دیکھیے گا یہ وہی فورم ہے جس کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہتے رہے ہیں کہ اب یہ بیکار ہو گیا ہے.
اسد, بہت بہت شکریہ. یہ انتہائی اہم میرے خیال میں موڑ ہے دنیا کی تاریخ میں, اور جن موجودہ بین الاقوامی تعلقات سے دنیا اس وقت گزر رہی ہے اس میں نیٹو کا رول اور یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور یہ میٹنگ اور یہ ساری چیزیں ایک انتہائی اہم موقع پہ ہو رہی ہیں. اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیٹو جو ہے اگرچہ یہ رشیا کے مقابلے میں, وارسا پیکٹ کے مقابلے میں بنائی گئی ایک کمپنی تھی, لیکن 9/11 کے بعد اور خاص طور پہ یہ جو ایک فنڈامنٹلزم کی ویو ایک آئی یا دوسرا سارا اور اس طرح کی دنیا کے اندر نئے چیلنجز آئے, اس میں نیٹو نے ایک انتہائی اہم حلیف کے طور پہ اپنا رول پلے کیا. میں اس بات سے متفق ہوں کہ 2005-06 یا 2000 کے شروع میں یورپ میں بھی یہ بحث ہو رہی تھی کہ یہ ٹرانس اٹلانٹک الائنس جو ہے کیا یہ مفید ہے یا نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں بعد میں ہونے والے واقعات کے نتیجے کے طور پہ نیٹو ایک مفید الائنس کے طور پہ سامنے آیا. مگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آج جو تقریر کی وہ بڑی ایک اس کے اندر انٹرسٹنگ بہت ساری باتیں ہیں, جس میں انہوں نے ٹیررزم کے خلاف بات کی, امیگریشن کے خلاف بات کی, اور رشیا کے خلاف صرف ایک چھوٹا سا ایک فکرہ بولا, اور زیادہ انہوں نے جس کو وہ بہت سارے مبصرین کہہ رہے ہیں کہ سکولنگ کرنے کی کوشش کی یورپین کنٹریز کی کہ وہ جو ہے وہ اپنا فیئر شیئر ادا کریں اور دوسری ساری طرح کی چیزیں کریں. میرے خیال میں یہ کوئی اچھا میسج نہیں گیا, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف اور نیٹو کے خلاف یا مطلب یعنی ایک امریکہ کے خلاف بالعموم ایک جو فضا بعض یورپین حلقوں کے اندر موجود ہے اس کے اندر میرے خیال میں شاید کچھ اضافہ ہوا ہو, یا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں نیٹو کی یہ جو ایک کیپیسٹی تھی, جیسے افغانستان کے اندر نیٹو لیڈ الائنس جو ہے وہ کام کر رہا ہے, یا اور دوسری جگہوں پہ سیریا کے اندر یا اس طرح سے نیٹو کے تحت کوشش ہو رہی ہے, تو ان کوششوں کو میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس تقریر کے نتیجے میں یہاں وہاں پہ موجودگی میں انہوں نے اپنے وہ جو الیکشن کیمپین کے دوران جو انہوں نے باتیں کی تھیں انہوں نے یہاں پہ نیٹو کی اس کانفرنس کے موقع کے اوپر بالکل ان کا اعادہ کیا ہے. اگرچہ وہ اب اس بات سے باہر نکل گئے ہیں کہ نیٹو آبسولیٹ ہے, اپنی کیمپین میں تو وہ یہ بھی کہتے تھے کہ نیٹو آبسولیٹ ہے, اب انہوں نے یہ بات نہیں کہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لیکچر ضرور دیا ان 28 ملکوں کے نمائندوں کو جو وہاں موجود تھے, اور انہوں نے یہ کہا کہ بلکہ 23 ان میں سے اپنا فیئر شیئر نہیں ادا کر رہے اور 2% جو ان کو کرنا چاہیے وہ بھی نہیں کر رہے. تو میرے خیال میں اس سے کوئی خوشگوار تاثر یا ایک اور جو ان کے چہروں کے اوپر تاثرات تھے, بیکاز میں دیکھ رہا تھا اس کو ٹیلی ویژن کے اوپر, تو جو وہاں پہ سربراہان ملکت موجود تھے ان کے چہروں پہ جس طرح کے تاثرات تھے, جس طرح سپورٹ چہرے وہ لے کے کھڑے ہوئے تھے, اس سے ایک لگ رہا تھا کہ یہ میسج جو ہے یہ اچھی طرح سے ریسیو نہیں ہو رہا, اور اس کے نتیجے میں میرے خیال میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کو دھچکا پہنچ سکتا ہے, اور یہ ٹرانس ایٹلانٹک الائنس کا قائم رہنا میرے خیال میں اس وقت دنیا میں بیلنس آف پاور کو قائم رکھنے میں ایک بڑا مفید ایک چیز ہے.
پروفیسر فیضان صاحب, ایک بڑے ویسے دلچسپ اس میں اتفاق بھی ہے کہ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ اس وقت آپ موجود ہیں سعودی عرب میں, اور جہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو کے آئے ہیں, وہاں پہ مسلمان دنیا سے متحد ہو کے داعش اور دیگر دہشت گردی کے خلاف لڑنے پہ بات ہوتی ہے, اور غالباً اسی پس منظر میں ایک بڑا فوجی الائنس بھی تشکیل پاتا ہوا نظر آتا ہے, جس کے بارے میں لوگ خیال کرتے ہیں کہ خد و خال نہیں ہے لیکن شاید نیٹو کے پیٹرن پہ بنانا مقصود ہو. دوسری جانب نیٹو جو ہے وہ غیر فعال رپورٹ ہو رہا ہے, یا پھر اس کے جو فائدے ہیں اس کے بارے میں کوئی زیادہ اب وہ کوئی وسوخ سے بات نہیں کر رہا ہے. کیسے موازنہ کریں گے ان دونوں فورمز کا؟ جی فیضان صاحب,
جو نیٹو ہے اس کا جو مقصد تھا وہ تھا کولڈ وار کا ایک محرک تھا اس کا, اس کے محرک کے ختم ہونے سے بہت سی جو موٹیویشن ہے نیٹو کی وہ ختم ہو گئی ہے یا اس کو ری ڈیفائن کرنا پڑ رہا ہے. میرے خیال میں جو مغربی ممالک ہیں وہ اس کو دوبارہ اس کو اپنے تعین کے طور پہ اپنے مفادات کے تعین میں اس کو دوبارہ ری ڈیفائن کریں گے, لیکن نیٹو کا بہرحال اس وقت جو ہے موجود ہے اس کی کریڈیبلٹی یا اس کی وجود میں ہونے کی وجہ, اور وہ ہے بڑھتی ہوئی اگریشن رشیا کی اور اس کے بلاک کی, کیونکہ رشیا نے ان کو دوبارہ یہ محرک دے دیا ہے یا یہ موٹیویشن دے دیا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, اور جو اسلامک کولیشن آرمی وہ بنانے کا تھا جس میں پاکستان کے جو دوسرے کمانڈر ان چیف ریٹائرڈ کمانڈر ان چیف جو ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے جنرل شریف صاحب, لیکن ان کا وہ جو کانسیپٹ ہے وہ ایک بہت پرانا کانسیپٹ تھا جو کسی زمانے میں فلوٹ ہوا تھا 1974 میں, لیکن اس کو پنپنے نہیں دیا گیا, لیکن اب یہ ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ مغربی ممالک افورڈ نہیں کر سکتے ان کو واپس جو اسلامی ممالک کا جو بھی ہمارا اسٹیٹ اسٹرکچر ہے اس کی حفاظت ان کو ان کے ہاتھوں میں ہی دینی پڑے گی, اور یہ ایک بڑا تاریخی لمحہ ہے اسلامک ہسٹری میں بھی اور اس کے ساتھ ورلڈ ہسٹری میں, کہ ایک نئی طریقے سے ایک نئی جہت سے جو دفاعی لائنیں ہیں وہ ڈرا ہو رہی ہیں, اور اس میں جو اسلامک کنٹریز ہیں ان میں بھی تھوڑی سی شعور نظر آتا ہے جو پہلے نہیں تھا, اور جو قومیت اور نیشنلزم کے جو کانسیپٹ ہیں وہ مدرم ہوتے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ ہم ایک گلوبل ورلڈ کی طرف گلوبل دنیا کی طرف گامزن ہیں جس میں پوری دنیا کا جو یہ ہمارا سیارہ ہے وہ شاید ریجنز میں ہوگا.
یعنی گلوبل کے میں یہ کہنے لگا تھا کہ شاید یہ بھی ہے کہ نیشنلزم سے زیادہ, اور نہ صرف نیشنلزم کو خطرہ ہے بلکہ گلوبلزم کو بھی خطرہ ہے, ریجنلزم جو ہے نا وہ بڑا مضبوط ہوتا ہوا ایک فنامنا ہے. پروفیسر فیضان صاحب یہ بتائیے گا, آپ سعودی عرب میں موجود ہیں, میں جنرلی جاننا چاہوں گا, ذرا ایک کوئک نظر ڈالتے ہیں, 6-7 منٹ ہے ہمارے پاس, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے یہ جو پہلا غیر ملکی دورہ تھا اس سب ریس پڑاؤ میں, وہ سعودی عرب جا چکے ہیں, اسرائیل, روم, اور ابھی وہ بریسلز میں موجود ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ سعودی عرب میں ان کی کافی مصروفیت رہی اور بڑی اہمیت کا حامل تھا دفاعی اعتبار سے بھی اور کئی حوالوں سے, سو وہاں پہ ایک عام تاثر کیا مل رہا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ شاید میڈیا کے اندر وہ لبرٹی تو نہیں ہے کہ اگر وہاں پہ کرٹیسزم ہونا چاہے تو کون کس آزادی سے کر رہا ہوگا, لیکن پھر بھی کیا آوازیں آ رہی ہیں وہاں سے؟
جی, مجھے میڈیا دیکھنے کا خاصا موقع ملا, عربی میں بھی کچھ شبہ رکھتا ہوں میں, اور کچھ ان کے انگلش انالیسز بھی کئی और उसके साथ साथ कुछ यंग जो सऊदीज हैं उनके साथ भी बातचीत करने का मौका मिला मुझे। तो मुझे ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप डेफिनेटली सऊदी अरब यंग लोगों में पॉपुलर हैं, इस लिहाज से कि वो उनको साफ तौर से तसव्वुर करते हैं, वो समझते हैं कि जो ये बंदा दिल में होता है वो बात उसके मुँह पे होती है और इसलिए वो उनको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक नई लहर आ रही है सऊदी अरब में, जिसमें जो यंग सऊदी हैं वो मुख्तलिफ तरीके से अपने मुल्क को देख रही हैं और वो चाह रहे हैं कि अपने मुल्क की भाषा और खुद संभालें और खुद डिफाइन करें, और वो जो डिपेंडेंस है इनकी एक्सपेक्ट्रिएट्स पे उसको वो कम करना चाह रहे हैं। और जहाँ तक यहाँ की हुकूमत का ताल्लुक है तो डोनाल्ड ट्रंप के जो जो ट्रिप था उससे उनको एक बूस्ट मिला है, एक मोटिवेशन मिला है और वो उस मोटिवेशन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और ऐसे लग रहा है कि जो हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनके कदो काठ में भी घर में भी और दुनिया में बहुत इजाफा हुआ है, उनको बहुत ज्यादा इज्जत दी गई है यहाँ पर, उनको बहुत रिस्पेक्ट दी गई है और उन्होंने उस रिस्पेक्ट को रिटर्न भी किया है सऊदी अरब को। तो इस लिहाज से सऊदी अरब अपने आप को अमरीका के बहुत करीब पाता है और प्रेसिडेंट ओबामा के जमाने में सऊदी अरब समझता था कि वो एक डिस्टेंस से चला गया है अमरीका से।
जी प्रोफेसर अजमत रसूल साहब, सऊदी अरब का टूर और वहाँ पे होने वाले जो मुआहदे हैं उसके बाद के वहाँ पे हालात का एक जायज़ा पेश कर रहे थे प्रोफेसर फैजान साहब, आपकी राय क्या है, सऊदी अरब और अमेरिका किस तरह के नए ताल्लुकात या जो नई उस्तवारी है वो किस नौयत की शेप अप हो रही है?
जी असद, मेरा ख्याल थोड़ा सा इसके बारे में मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो नए ताल्लुकात सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान हो रहे हैं, ये ताल्लुकात कई हवालों से ना सिर्फ उस इलाके बल्कि आलमी इस्लाम के लिए खतरनाक हैं। पहली बात यह है कि उस यानी ये जो समझ हुई है, इस समझ के दौरान ज्यादातर बातें जो हुई हैं उनमें ईरान को बहसीत ईवल के एक पेश किया गया है और जिसके बिना पे ये तासर बड़ी तकलीफ पकड़ रहा है बहुत सारे हल्कों में और यानी बहुत सारे मुल्कों के मीडिया में ये बात रिपोर्ट हुई है कि ये शायद मसल की बुनियाद पे, सुन्नी और शिया की डिवाइड की बुनियाद के ऊपर ये एक नया इतिहाद जो है ये बनने जा रहा है। नंबर एक। नंबर दो बात यह है कि इससे मेरे ख्याल में उस रीजन के अंदर असले की दौड़ में इजाफा होगा, क्योंकि जितने भी मुआहदे सऊदी अरब के साथ मौजूदा प्रेसिडेंट ट्रंप ने किए हैं उनमें शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई $300 बिलियन के करीब असले की फरोख जो है उसके मुआहदे हैं, और उसके नतीजे में नेचुरल बात है कि दूसरे जो ममालिक हैं वो भी मतलब असले की उस रेस के अंदर शामिल होंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि इसके नुकसान ज्यादा होंगे इस अलायंस के बजाय इसके कि उस रीजन में उसको फायदा हो, आलम इस्लाम को उसका फायदा हो या अमेरिका को उसका कोई फायदा हो। बिकॉज ये है कि जो एंटी अमेरिकन फोर्सेज हैं वो भी नेचुरल बात है रशिया का रोल उसमें बढ़ेगा, वो रशिया की तरफ देखेंगे, दूसरे और सारे वो जो है वो जराए अपने पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो उसके नतीजे में वहां पे अमन और स्टेबिलिटी की जो एक एफर्ट है वो उसमें खासी कमी जो है वो मुतवक्को है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके कोई ऐसे मुस्बत अफराद जो है वो सामने आए इस समझ के, या ये जो एक फौज जो कायम होने जा रही है या इसका कोई मतलब एक मुस्बत जो है वो उसका कोई रद्द अमल या उसका कोई फायदा मुस्लिम उम्मा के मुफाद में या उस रीजन के लोगों के मुफाद में सामने आ सके।
आखिरी बात, आपके ख्याल में जब वो वापस आएंगे अपने मुल्क में तो यहाँ पे हालात कुछ ज्यादा कहना चाहिए कि प्लेजेंट नहीं है, अगेन वो जो मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर इंक्वायरीज हैं, जो इन्वेस्टिगेशन हैं रशिया लिंक्ड एक्सप्लोर हो रहे हैं, सो क्या वो उसको कोप करने में कामयाब होंगे अगर यहाँ से वो टेंजिबल सक्सेस कामयाबी कुछ लेके आते हैं तो वो उनको मददगार हो सकती है यहाँ पे?
देखिए ये बहुत ही पेचीदा सवाल एक है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप उस तरह के सियासतदान हैं जो अपने लिए खुद मसाइल पैदा करने में महारत रखते हैं, तो उनके ट्वीट्स, उनके दीगर सारे मसाइल, उनका पॉपुलिस्ट वो जो एक अंदाजे तखातब है वो सारे का सारा खुद उनके लिए मसाइल पैदा करने का जरिया बनता जा रहा है। और मेरे ख्याल में ये जो रशियन कनेक्शन की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये जो तहकीकात हो रही है ट्रंप कैंपेन के अंदर रशिया की इन्वॉल्वमेंट की, मेरे ख्याल में ये काफी संजीदा मामला है। और अमेरिकन अवाम और अमेरिकन, आप देखिए कि जो मौजूदा सर्वे हुए हैं उनमें रिपब्लिकन के दरमियान प्रेसिडेंट ट्रंप की मकबूलियत में खासी कमी देखने को मिल रही है। तो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप को आइंदा आने वाले दिनों में यहाँ पे राय आमा और यहाँ अमेरिकन अवाम जो है उनकी खासी मुखालफत और नामुवाफिक रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये सऊदी अरब या ये जो यूरोप का ये दौरा है इसके अंदर कोई ऐसे काबिल कदर फायद अमेरिकन आवाम के लिए, अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट के लिए हासिल किए हैं कि जिनको वो यहाँ पे आके सेल कर सकें, और जो यहाँ के मुकामी सतह के या उनके खिलाफ जो इंक्वायरी हो रही है उनकी वजह से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रिजवान साहब, आपने भी ज्वाइन किया। प्रोफेसर फैजान आपके भी हम मशहूर हैं। प्रोग्राम यहाँ पे खत्म करेंगे। असद हसन को और अंजुम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।